الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طاهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا وأعمالنا من الرياء فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور اس مبارک دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ، جن آیات کریمہ کا آج ہم مطالعہ کریں گے وہ سورۃ البقرہ کا 37واں رکوع ہے. ان آیات کریمہ کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ اور سود کی حرمت. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم کا ایک بہت اہم موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اسی طرح ایک اور بہت اہم موضوع ہے اللہ پاک نے جس چیز کو حرام کیا ان حرام کردہ چیزوں میں سود، اس کی حرمت سے متعلق آیات ہم پڑھیں گے. ان آیات کو پڑھنے کا ایک پس منظر بھی ہے کہ مملکت خداداد پاکستان الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کا معاشی نظام، معیشت پوری کی پوری سود پر مبنی ہے. الحمدللہ مختلف تحریکیں، جماعتیں اس حوالے سے کوشش کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں مسلسل، اسلامی جماعتیں خاص طور پر، کہ کسی طرح اس ملک میں اسلامی معیشت کو نافذ کیا جائے، کیونکہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلامی ریاست ہے، ریاست اسلامی ہے، تو اس کی معیشت، معاشرت اور سیاست بھی اسلامی ہونی چاہیے. لہذا اس حوالے سے جو تحریک چلتی رہی، ماضی میں بھی چلی، اس میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں الحمدللہ مملکت خداداد پاکستان کے ریاستی سطح پر یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستانی شہریوں کو سود سے پاک معاشی نظام عطا فرمائے. اس کے لیے قائد اعظم کے ویوز بھی موجود ہیں. قائد اعظم 1948 میں ایک تقریر میں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تھی، اس میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، معیشت کے ماہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں لوگوں کو کہ اس وقت دنیا کس طرح سے اسلام کا یہ ویو دے سکے کہ سود سے پاک معاشی نظام دینا اب آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح 1973 سے لے کر اب تک بہت ساری تحریکیں چلتی رہیں، 1991 بہت امپورٹنٹ تھا جس میں فیڈرل شریعت کورٹ کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا. یہ فیصلہ 3 مرتبہ آ چکا ہے آپ کے علم میں ہوگا. اس مرتبہ 26 رمضان المبارک کو الحمدللہ ایک مرتبہ پھر فیڈرل کورٹ نے فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ جو بینک انٹرسٹ ہے, یہ ربا ہے, یہ سود ہے, یہ حرام ہے. اس حوالے سے حکومت پاکستان کو پابند کیا گیا کہ وہ 5 سال 6 مہینے کے اندر اندر مملکت خداداد میں معاشی سطح پر سود سے پاک نظام جو ہے وہ فراہم کریں. بہرحال حکومت کا کام اسی طرح عدالتوں کا کام کیا ہوتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. عدالت تو گزارش کرتی ہے کہ یہ کام کیا جائے. حکومتی سطح پر اب تک اس حوالے سے کوئی خاص کاروائی نظر نہیں آ رہی, نہ حکومت سنجیدہ ہے. اگر سنجیدہ ہوتی تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس فیڈرل کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. 8 نجی بینک بھی اس حوالے سے گئے. تو بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم بحثت مجموعی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ میں. تو ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری, ہر پاکستانی کی, مسلمان کی, امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ یہ سود, اس کی خباستیں کیا ہیں, یہ کتنا بڑا گناہ ہے, اس گناہ کے اثرات پوری معیشت کے حوالے سے پورے نظام پر کس طرح آتے ہیں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. بہرحال اس حوالے سے جو آیات کریمہ ہیں انشاءاللہ آج کوشش کرتے ہیں 20 سے 25 منٹ میں ان آیات کا مطالعہ کر لیں. اب آپ سے بھی گزارش ہے کہ سیلف اسٹڈی کیجئے. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے کتاب بھی لکھی ہے معرف القرآن میں, بہت تفصیل کے ساتھ یہ سود اور اس کی حرمت, اس کی خباثت و ممری تفصیلات موجود ہیں, اگر چاہیں تو وہاں سے پڑھ لیجئے. یہاں مختصر وقت میں صرف دورہ ترجمہ قرآن کی طرح چند آیات کریمہ کا ہم مطالعہ کریں گے, جس میں سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کے پاس جو اضافی پیسہ ہوتا ہے, سرپلس ویلیو جس کو آپ کہتے ہیں, ایک پیسہ وہ ہے جو ہم کماتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں. یہاں کمایا خرچ کیا تو پیسہ تو کوئی بچا ہی نہیں, لیکن وہ پیسہ جو آپ کے اخراجات کے بعد بچ جائے اس کا سب سے بہترین استعمال کیا. ظاہر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا, پیسہ تو اللہ کی عطا ہے, لیکن ہم نے اپنے تمام اخراجات پورے کر لیے اس کے باوجود پیسہ بچ گیا, اس کا سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ اس پیسے کو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے دے دیا جائے. کیونکہ اس پیسے کا سب سے بہترین بدلہ کون دے گا؟ انسان انویسٹمنٹ کہاں کرتا ہے؟ انویسٹمنٹ وہی ہوتی ہے نا, پیسہ بچ گیا اب انویسٹ کرتے ہو, فلاں بینک میں دے دو, فلاں جگہ پلاٹ خرید لو, بیریا ٹاؤن میں کر لو. انویسٹمنٹ اسی وقت ہوتی ہے جب پیسہ بچتا ہے. تو اب آپ خود سوچیے ہماری اس پیسے کا, ہمارے اس پیسے کا سب سے بہترین ریوارڈ دینے والا کون ہے؟ ہمارے استاد محترم کہا کرتے ہیں کہ اس پیسے کو جمع کراؤ بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں. جتنے بھی بینک ہیں وہ لمیٹڈ ہے نا, لیکن اللہ کے بینک میں جمع کرا دیا تو کم از کم 700 گنا کا وعدہ اللہ پاک فرماتا ہے. 700 ٹائم کو دے سکتا ہے ہمارے پیسے کا. انہی آیات سے پہلے آیات مبارکہ ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص ہو گندم کا دانہ لے اور وہ گندم کو بوئے, اب اس گندم سے پودا ہو گئے. فی کل سنبلت 100 حبہ, اس پودے کے اندر 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو ایک دانے سے کتنے ہو گئے؟ بالکل سمپل کیلکولیشن ہے نا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. اور یہ 700 گنا کا وعدہ تو دکھانے کے لیے ہے, موٹیویٹ کرنے کے لیے, اللہ پاک جتنا چاہے گا بڑا چڑھا کر دے گا. علماء نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ جتنا اخلاص کے ساتھ پیسہ دیا جائے گا اتنا رب کائنات بڑھائے گا, اور رب کی شان کے مطابق بڑھائے گا, کتنا ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ہمارے پیسے کا جو حلال اور جائز پیسہ ہے, کمائی کی ہے محنت سے, اس کا سب سے بہترین استعمال اللہ کے بندوں کو دے. اب یہ بھی سمجھ لیجئے دو طرح کے اخراجات ہوتے ہیں, ایک ہوتا اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے, اللہ کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو پیسہ دیا جائے گا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. اور اس پیسے کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے, منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تشریف لائے نبی کریم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا اللہ پاک قرض مانگتا ہے؟ آیت نازل، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں قرض اللہ پاک مانگ رہا ہے. یعنی قرض سے مراد کیا ہے کہ تم اگر اللہ کے لیے دو گے تو اللہ پاک بڑا چڑھا کر دے گا. تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے مدینے میں، 600 اس کے اندر کھجور کے درخت ہیں، وہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا. اور وہاں باغ کے باہر کھڑے ہو کر، ابو دردہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول نے خوشی سے قبول فرمایا تو باغ کے باہر کھڑے ہو کر ندا لگائی، اے ابو دردہ کی بیوی یعنی بیٹ کی ماں، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا. اپنی اہلیہ کو ندا لگائی، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اس سے باہر آ جاؤ. وہ بھی اللہ کی بندی ایسی، اس نے فوراً کہا کہ اللہ کو دے دیا؟ کہا اللہ کو دے دیا. فوراً باہر آ گئی اور وہ 600 کے 600 درختوں کا باغ اللہ کی راہ میں قبول کر لیا. تو بہرحال یہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں، ہمارے لیے ایمان افروز ہیں کہ جب دین کے لیے وقت پڑے، ضرورت پڑے جہاد کے لیے انفاق کی، تو اس طرح سے صحابہ کرام خرچ کیا کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے کسی موقع پر، جب ضرورت تھی مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکل رہے تھے، 100 اونٹ مال سمیت اللہ کی راہ میں دیے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون اللہ کی راہ میں دے گا؟ 3 مرتبہ انہوں نے اعلان کیا کہ 100 اونٹ پورے سامان سمیت میں اللہ کی راہ میں میں صدقہ کرتا ہوں. اس پر چہرہ انور کھلکھلا اٹھا نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی شے تکلیف نہیں پہنچائے گی. مراد یہ کہ اب یہ جنت میں جانے والے ہیں، اتنا خوش ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال پیسے کا سب سے بہترین استعمال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، اللہ کے دین کے لیے دے دیا جائے، اللہ کی کتاب کے لیے دے دیا جائے، اللہ کے گھر کے لیے دے دیا جائے. دوسرا استعمال اس کا ہوگا اللہ کے بندوں کے لیے. یہ اللہ کے بندوں کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں. اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کہلاتا ہے صدقہ واجبہ، جو زکوٰۃ ہوتی ہے جو ہر صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ تو دینی ہے. ایک کہلاتا ہے صدقہ نافلہ، صدقہ نافلہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت دیا جا سکتا ہے ہر کسی کو، جو مستحق لوگ ہیں. اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا تقریباً 30% حصہ، 30% آف دا پاکستان جو ایریا ہے وہ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہے. سیلاب زدگان اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں تو کیا صورتحال خراب ہے، اچھی طرح جانتے ہیں. کھانے پینے کا مسئلہ ہو رہا ہے، گھروں کا مسئلہ ہو رہا ہے، تباہی بہت زبردست آئی. تو اس موقع پر سیلاب زدگان کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جائے گا وہ صدقہ ہوگا. اللہ کے بندوں کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے خرچ کیا جائے گا، اس کا بدلہ بھی اللہ پاک عطا فرمائے. بہرحال یہ پیسہ جو اللہ کے دین کے لیے دیا جائے یا صدقہ خیرات کے لیے جائے، قبول کب ہوتا ہے؟ یہ اہم سوال، کیونکہ قبولیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھی. اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پیسہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، دکھاوا ریاکاری نہ ہو. نمبر 2، حلال پیسہ ہو، جائز پیسہ ہو. حرام پیسے سے صدقہ خیرات کیا جائے گا وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. بندوں کو فائدہ ہو جائے گا، کسی کا پیٹ بھر جائے گا وغیرہ، لیکن اللہ کے لیے قبولیت کے لیے شرط لازم وہ پیسہ حلال ہونا چاہیے، اور یہ کہ جائز مدوں میں خرچ کیا جائے. تو بہرحال اللہ سے دعا کر لیجئے، جیسے میں بار بار اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جب انفاق کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ خطرہ ہوتا ہے ریاکاری کا، کیونکہ بعض اوقات ریاکاری سے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا. مسند احمد کی روایت ہے من ساما یرائی فقط اشرکا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، تختیاں لگ جائیں یا گرین بیلٹ ہوتا ہے لوگ کاٹ رہے ہوتے ہیں، تختیاں لگا رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ چیز پھر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو پیسہ جو مال خرچ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہو لیکن ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ وہ لازمن قبول ہوگا. تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ آیات کریمہ ہیں, میں ترجمہ کروں گا اور ایک ایک آیت پر بات کریں گے. دیکھیں سود کی حرمت سے پہلے اللہ پاک نے انفاق کا تذکرہ کیا. اللہ پاک فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, یہ آیت نمبر 274 ہے سورۃ البقرہ کی. وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن, سرا وعلانیہ, چھپا کر بھی اور علل اعلان بھی, فلاہم اجرہم عند ربہم, تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کسی حزن سے کسی غم سے دوچار نہیں ہوں گے. اللہ پاک ہمیں اسی کیفیت کے ساتھ جنت میں موقع عطا فرمائے. یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو تو دوبارہ ذرا توجہ کیجئے گا. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں دن رات, اب دن رات سے مراد کیا ہے, مسلسل خرچ کرتے ہیں. سرن زیادہ بہتر یہ ہے کہ چھپا کر خرچ کیا جائے, لیکن بعض اوقات علل اعلان بھی خرچ کیا جاتا ہے, دکھاوے دکھاوا, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بعض اوقات خرچ کیا جاتا ہے. جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ سب جانتے ہیں کہ علل اعلان خرچ کیا جا رہا تھا. وہ واقعہ بھی ایمان افروز ہے, لہذا سن لیجئے, بڑا پیارا واقعہ آتا ہے. 30,000 کا لشکر لے کے جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ تبوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین اور آخری غزوہ ہے. اس موقع پر نفیر عام تھی کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے لائے اللہ کی راہ میں. لہذا یہ واقعہ بڑا مشہور بھی ہے اور ایمان افروز بھی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حالات ان دنوں بہت اچھے تھے, لہذا میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان جمع کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے خوشی خوشی چلا, اور دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ آج ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا. دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ انفاق کرتے ہوئے ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا. آدھا مال لے کر آئے, لیکن جب مسجد نبوی میں تشریف لائے اپنا مال لے کر, تو وہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا سامان لا کر جا چکے تھے. جب پوچھا اللہ کے نبی نے گھر میں کچھ چھوڑا بھی ہے, تو فرمایا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ پاک ان سے راضی ہو جائے. بہرحال وہ جب تشریف لائے, عمر فاروق نے اپنے آدھے گھر کا سامان رکھا, وہ پورے گھر کا لائے. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ابو بکر صدیق سے آگے نکلنا کس کی بس کی بات نہیں. یہاں صرف دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ وہ جو سامان آدھا لے کر آئے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تعداد کے اعتبار سے زیادہ تھا ابو بکر صدیق کے مال سے. تعداد کوالیٹیٹو اور کوانٹیٹیٹو کا مطلب سمجھتے ہوں گے, تو کوانٹیٹی زیادہ تھی ابو بکر صدیق کی, لیکن وہ پورا گھر کا سامان لے کر آئے ہوئے تھے. 100% تھا, یہ 50% تھا, تو یہ اس اعتبار سے. یہاں ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا چلوں. ایک انصاری صحابی جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے, اپنے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, فاقہ ہے, لیکن اللہ کے نبی کی یہ ندا سنی, جس کے پاس جو ہیں لے کر آئے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے. تو بہرحال بڑی محنت مشقت کر کے کچھ کھجوریں حاصل کی, آدھی کھجوریں اپنے گھر والوں کو بھیجی, آدھی کھجوریں لے کر خوشی خوشی جا رہے تھے کہ آج میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. لیکن جب کھجوریں لے کر آئے مسجد نبوی میں, تو کچھ منافقین نے مذاق اڑا دیا. ان کھجوروں کے بغیر تو یہ لشکر جا ہی نہیں سکتا, اتنا بڑا لشکر ہے اور کھجوریں دیکھو کتنی سی ہیں. بہرحال ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں اور میں نہیں دے سکتا, اس کے باوجود کوشش کر رہا ہوں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اس طرح سے ایک صحابی ہیں, تھوڑا سا لے کر آئے ہیں لیکن ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, حضور نے ان کو بلایا, ان کی کھجوروں کو مال کے اوپر ڈالا اور فرمایا اللہ کی نگاہ میں ان کھجوروں کی حیثیت اس سارے مال سے زیادہ ہے. یہ ہے حوصلہ افزائی جو کی جاتی ہے. بہرحال مال خرچ کرنے کی مختلف واقعات بھی ہیں, اوقات بھی ہیں, اس وقت ہم سب جانتے ہیں کچھ نہ کچھ مال اللہ کی راہ میں دینے کا بڑا اچھا موقع ہے ہم سب کے لیے. سیلاب زدگان کی مدد کیجیے, اللہ پاک ضرور ان کی مدد کروائے اور ہم سے کروا دے تو انشاءاللہ اجر بھی ملے گا. اس کے برعکس مال کا بدترین استعمال کیا ہے؟ مال کا بدترین استعمال یہ ہے کہ کسی شخص کو, کسی ضرورت مند کو قرض دیا جائے اور قرض پر ود پیسج آف ٹائم سود لیا جائے, یہ مال کا بدترین استعمال ہے. اب ذرا آیات سن لیجئے, جیسے میں نے عرض کیا آج میرا موضوع ہی حرمت سود ہے, اور ذرا آیات غور سے سنیے گا کتنی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے سود کی, اور سود کے حوالے سے یہ آیات ہیں. گھر جا کر بھی پڑھیے گا خاص طور پر. معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، تقی عثمانی، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں، دارالعلوم کورنگی کے بانی، کراچی کا سب سے پہلا دارالعلوم کورنگی اور اس کے بانی مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے معارف القرآن، اور اس تفسیر میں ان آیات کے تشریح میں احادیث بھی واقعات بھی سارے موجود ہیں، تفصیلات وہاں سے پڑھی جا سکتی ہیں. فرمایا الذین یاقولون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے یا نہیں کھڑے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، قبروں سے جب نکلیں گے تب بھی یہی کیفیت ہوگی، اور قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تب بھی یہی کیفیت ہوگی. کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مگر ان لوگوں کی طرح ہوں گے جسے کسی شیطان نے، جن نے چھو کر آسیم زدہ کر دیا ہو، باولا کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو. یہ ہے پہلی کیفیت اس شخص کی جو سود کھاتا ہے. فرمایا رب کائنات نے کہ وہ دنیا میں بھی ایسی کھڑے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اور قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوں گے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. آج سے 1400 سال بھی پہلے بھی یہی بات کہی جاتی تھی، آج بھی یہی کہی جا رہی ہے. کہنے لگے یہ اس وجہ سے ہے، ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے ہے یا ہوگا کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ یہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. اب دیکھیں اس پر بات ہو سکتی ہے، تجارت اور سود میں کیا فرق ہے، سودے میں، تجارت میں، ٹریڈنگ میں اور سود میں کیا فرق ہے، اس کے لیے دلائل موجود ہیں اور دلائل دیے ہیں علماء کرام نے، لیکن دلائل کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر. ذرا غور سے سنیے اللہ پاک کا ذرا طرز بیان، جلالی انداز ذرا محسوس کیجئے گا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، سودے کو حلال قرار دیا اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا. دلیل کیا ہے؟ یہاں پر تجارت اور سود میں فرق نہیں بتایا جا رہا. یہاں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں. اگر اللہ کو رب مانتے ہو اس کائنات کا، تو رب کائنات نے تجارت کو حلال، پاکیزہ، پسندیدہ قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. جیسے میں نے عرض کیا، آج 1400 سال پہلے بھی یہ آیات اسی طرح ویلڈ تھیں جیسے آج یہ کہا جا رہا ہے سود اور تجارت ایک ہی تو ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی تجارت میں بھی یہ کام کرتے ہو نا، 10 روپے کی کوئی چیز لے کر آئے، 20 روپے کی بیچ رہے ہو، 10 روپے منافع لے رہے ہو. ہم کسی کو 100 روپے قرض دے رہے ہیں، 120 لے رہے ہیں، رینٹ آف منی لے رہے ہیں. ٹرم بھی دیکھیے ذرا، رینٹ آف منی، انٹرسٹ، مارک اپ، یہ مختلف نام اس کے دیے گئے. یہاں دلیل، سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا. بس سب سے بڑی دلیل یہی ہے. اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی ماننی پڑے، اللہ کو نہیں مانتے ہو تو پھر جیسے چاہو جیو، جو چاہو کھاؤ، سود کھاؤ، سور کھاؤ، بے حیائی کرو، فحاشی کرو، وہ قیامت کے دن تم سے حساب کتاب لے لے گا. لیکن اگر اللہ کو مانتے ہو، رب مانتے ہو، رب کائنات مانتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، تو احل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظۃ من ربی، تو جو کوئی بھی، تو جس کے پاس بھی موعظہ، نصیحت، اللہ کا کلام آ گیا اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ بعد آ گیا سود سے، سودی لین دین سے، سودی کاروبار سے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو گزر چکا. مراد یہ کہ ماضی میں جب تک سود حرام نہیں ہوا تھا، جب تک لین دین جو کرتے رہے اس پر حساب کتاب نہیں ہوگا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا. وَمَنْ عَادَ، یہ آیات پڑھتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرا محسوس کیجئے گا سختی کتنی ہے، مذمت کتنی ہے، انٹینسٹی ذرا محسوس کیجئے گا. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو ان آیات کو پڑھنے سننے کے بعد اعادہ کرے، دوبارہ سے سود لے، سودی لین دین کرے، تو یہ لوگ آگ والے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور وہ آگ میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیش. خلود فی النار سے متعلق جو گناہ قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک کے بارے میں قرآن حکیم بار بار توجہ دلاتا ہے، سورہ نساء میں، سورہ لقمان میں، اور بھی آیات آتی ہیں کہ اس کی اتنی شدید مذمت ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. سورہ نساء میں 2 مرتبہ یہ آیت مبارکہ آتی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا بخش دے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے بخش دے گا. اسی طرح حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ یہ شرک بہت بڑا ظلم. تو شرک کی مذمت آتی ہے قرآن حکیم میں عقیدے کے اعتبار اور معاملات میں، معاشی معاملات میں خاص طور پر سب سے زیادہ مذمت، سب سے زیادہ کنڈیم جو کیا گیا ہے وہ سود کو کیا گیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی خباثتیں کتنی ہیں. ذرا اگلی آیت مبارکہ کو سنیے، اس آیت کے حوالے سے لوگ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، اتنی اہم آیت مبارکہ ہے. معاشیات کے اعتبار سے اکنامکس میں جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، وہ اس آیت کو بیس بنا کر اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں کہ اتنی اہم آیت اللہ پاک فرما رہا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سبحانہ تعالیٰ سود کو نابود یعنی مٹاتا ہے، بے برکتی پیدا کرتا ہے. ویربی الصدقات، اور خیرات کو، صدقات کو بڑھاتا ہے، چڑھاتا ہے. جہاں پر صدقات و خیرات دیے جاتے ہیں وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں. واللہ لا یحب کل کفار عظیم، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی ناشکر گنہگار کو دوست نہیں رکھتا. گویا سود خور، سودی لین دین کرنے والے، کاروبار کرنے والے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکرے کو، ایسے گنہگار کو پسند نہیں کرتا. پہلے اللہ سے دعا کر لیجیے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے سود اور اس کے دکان سے محفوظ فرما دے. حدیث مبارکہ میں الفاظ آئے ہیں، یہ آج کے دور سے متعلق حضور نے فرمایا، ایک دور ایسا آئے گا کہ اگر لوگ سود سے بچ بھی جائیں، سود کے دکان سے نہیں بچ سکتے. سود سے براہ راست انٹرسٹ نہیں بھی انوالو ہو رہے، لیکن دکان کسے کہتے ہیں؟ دکان کہتے ہیں دھوئیں کو. جیسے مثال کے طور پر یہ کمرہ اگر ایئر ٹائٹ ہو جائے، اے سی چل رہا ہو، اور اگر کوئی شخص سموکنگ کر رہا ہو، تو اب اگر آپ پیسو، اگر آپ ایکٹیو سموکر نہیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ دھواں پورے علاقے میں پھیل رہا ہے، تو آپ کے پھیپھڑوں کے اندر بھی وہ دھواں جائے گا، پیسو سموکر آپ بنی جائیں گے. بالکل اسی طرح جس معاشرے میں سودی لین دین کیا جا رہا ہو، وہاں بہت متقی پرہیزگار انسان بھی سود کے دکان سے نہیں بچ سکتا. گویا آپ، میں اور آپ بھی اس وقت انوالو ہیں، براہ راست سود میں نہ بھی صحیح، لیکن انڈائریکٹلی ہم سب انوالو ہیں. ہمارا معاشی نظام سود پر ہے. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک سے ہم سود پر قرض لیتے ہیں، اور آج سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی غلامی جو ہوئی ہے، آئی ایم ایف کی کھل کر لوگ کہہ رہے ہیں، ایک ارب 25 کروڑ روپے کا قرض نہیں، بھیک دی اس نے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، اور جس طرح ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس نے منوائی ہیں وہ سب جانتے ہیں. کئی ایسے کتابوں سے جس طرح خون نچوڑا جا رہا ہے عوام کی، آپ خود محسوس کر رہے ہیں کس طرح سے ٹیکسز لیے جا رہے ہیں عام عوام سے. 6000، میرے گھر کا بل جو آیا اس میں 6000 روپے صرف ٹیکس ہیں، اور اس میں بھی پتہ نہیں کون کون سے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. اور آپ نیا جو ٹیرف آیا اس میں 300 سے زیادہ اگر آپ ہوں گے تو 25 روپے کا، 45 روپے کا، اس طرح سے جو یہ سارا ٹیکس لے کون رہا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان لے رہی ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان لے کیوں رہی ہے؟ اپنی عیاشیوں کے لیے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی قسط جو ہم ادا کرتے ہیں ایز اے گورنمنٹ کے سطح پر، 41% آف یور ٹوٹل جی ڈی پی، آپ کی ٹوٹل انکم کا 41% آپ کا ملک سود ادا کرنے میں دے رہا ہے، قرض نہیں. یہ سارے اسٹیٹسٹکس چھپ چکے ہیں، آپ خود سب پڑھ سکتے ہیں. قرض تو ویسے کا ویسے لے، کیپٹل آپ کا ویسے کا ویسے ہی ہے، جتنے ارب ڈالر بھی ہے اس پر ابھی سود دینے کے لیے 41% آپ کے بجٹ کا دیا جا رہا ہے. یہ ہیں سود کی خباثتیں، اور اس کی وجہ سے مہنگائی، بے روزگاری، اور یہ تو سارے دنیاوی نقصانات ہیں. سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے جو محسوس کرنے والے کر رہے ہیں؟ رب کائنات ناراض ہے، اور عذاب کے مختلف کوڑے ہمارے سروں پر مسلسل پڑ رہے ہیں. کبھی قتل و غارت ہے، لڑائی جھگڑا ہے، کبھی تیز طوفان ہے، عذاب ہے، زلزلے ہیں، یہ سارے عذاب کی شکلیں ہمارے سامنے. تو بہرحال رب کائنات بحیثیت مجموعی اس امت مسلمہ سے ناراض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سودی لین دین کیا، صرف پاکستان ہی نہیں، اس سود میں صرف پاکستان انوالو نہیں ہے، سعودی عربیہ نے بھی جو ہم کو قرض دیا وہ سود پر دیا. یہ افسوس کی بات ہے. سعودی عربیہ، مملکت اسلامیہ، آج سعودی عربیہ ہمارا دوست، ہمیں قرض دیتا ہے مشکل حالات میں، اب وہ بھی نہیں دے رہا، نہ چائنا دے رہا ہے، نہ یو اے ای دے رہا ہے، سب نے ہاتھ اٹھا لیا، بھائی معاف کرو، جو بھیک مانگنے والوں سے کیا کہتے ہیں, برا نہ لگے اگر آپ کو, بہرحال برا لگے گا, کیوں سچی بات تو یہ ہے کہ معاف کرو تم دینے کے قابل ہی نہیں ہو, تمہیں دینا, تم تو بینک کرپٹ ہونے والے ہو, تمہاری تو بیڑا غرق ہونے والا ہے اکانومی کا. وہ ایک ارب روپے جو دیے ہیں, ایک ارب 25 کروڑ ڈالر دیے ہیں, وہ اس طرح سے دیے کہ سروائیو کروانا ہے, ابھی وینٹیلیٹر میں آکسیجن ہوگی تو سروائیو کرے گا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بینک کرپٹ ہو چکے ہیں, برباد ہو چکے ہیں. اب کب تک اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے اللہ جانتا ہے, ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی توبہ کریں اللہ کی جناب میں, بخشش مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اپنے ملک میں تحریک برپا کریں, لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ کتنا بڑا گناہ ہم سے ہو رہا ہے بحیثیت مجموعی. جیسے میں نے عرض کیا, مملکت تو خدا داد پاکستان میں تو ہے ہی, باقی اور اسلامی ممالک میں بھی اکثر و بیشتر سود چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے ہوئے. تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. بچنے کا راستہ آخری آیات ہیں, 7 منٹ میرے پاس ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. قرآن حکیم کی سخت ترین آیات اب میں پڑھنے جا رہا ہوں, پورا قرآن پڑھ لیجئے اور ان آیات کو پڑھ لیجئے, آپ کو محسوس ہو جائے گا کتنی شدید مذمت لیکن ترغیب کے ساتھ. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وذروا ما بقی من الربا, اور چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی بچا ہے ربا یعنی سود میں سے, ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور چھوڑ دو جو کچھ بھی سود لین دین اگر کر رہے ہو, پی ایل ایس اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے سود پر, چھوڑ دو جو کچھ بھی سود میں سے باقی بچا ہے اگر مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, بس اگر تم نے ایسا نہیں کیا, سود نہیں چھوڑا, سودی معیشت چلاتے رہے, کاروبار کرتے رہے سود پر, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْمٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو جان لو, کان کھول کر سن لو, اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ایسے لوگوں کے خلاف. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پورا قرآن پڑھ لیجئے, اتنی سخت آیتیں مبارکہ پورے قرآن میں کسی گناہ پہ نہیں شرک کے علاوہ. فَأْذَنُوا بِحَرْمٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو کان کھول کر سنو ایسے لوگوں کے خلاف, اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اور اگر تم توبہ کرو, سود چھوڑ دو, تو پھر تمہارے لیے رؤوس اموال ہوں گے, جو تم نے کسی کو قرض دیا ہے تو بہرحال اس کا جو اصل زر ہے وہ باقی رہے گا, سود چھوڑ دو, سود معاف کر دو. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, تو تم پر بھی اس حوالے سے نہ تم پر ظلم کیا جائے اور نہ تم کسی پر ظلم کرو, نہ تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, اور اگر وہ جس کو قرض دیا ہے اس کے حالات اچھے نہیں ہیں, وہ قرض واپس دینے کے قابل نہیں ہے, تو اس کو مہلت دو خوشحالی تک. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ قرض واپس دینے کے قابل نہیں ہو رہا, ڈیو ہو چکا ہے کہ بھائی واپس کرو نہیں دے پا رہا, تو اگر ایک دن کی مہلت دے گا اس کو قرض واپس کرنے میں, تو ہر دن اتنا ہی پیسہ جتنا قرض دیا ہے اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہے رب کائنات کی رحمت کہ اگر تم نے دیا ہے وہ نہیں واپس کر پا رہا تو ٹھیک ہے مہلت دو, اور مہلت جتنے دن مہلت دو گے اتنا ہی زیادہ اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائے گا. فرمایا, وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ أَمْوَالُكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا, اور جس کو تم نے قرض دیا ہے تمہارا بھائی اگر قرض دینے کے قابل واپس نہیں کر پا رہا تو تم صدقہ ہی کر دو, اور صدقہ کر کے اس کا اجر کون دے گا, جو اللہ کے نام اللہ کے بندوں کو صدقہ دے دیا نا آپ نے, اس کا اجر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم صدقہ کر دو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو اگر تم سمجھو. اب یہ آخری آیت مبارکہ ہے, واقعہ یہ ہے کہ انسان تمام برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو, اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو زبردست کام کیا اس میں لوگوں کے اندر پہلے ایمان پیدا کیا. وہ ہمارے جو تبلیغی بھائی کہتے ہیں ایمان کی محنت, بالکل صحیح ہے, کردار سازی کے لیے, کریکٹر بلڈنگ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے, اللہ کا ایمان, اللہ پر ایمان, یقین والا ایمان جب تک نہیں پیدا ہوگا انسان برائی کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ پاک نے برائی میں لذت رکھی ہے نا, اٹریکشن رکھی ہے مال میں, بے حیائی میں, چھوڑے گا کب, جب اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا، جب اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ لہذا آخری آیت ذرا سنیے گا، واقعہ یہ ہے کہ پورے قرآن حکیم میں ترغیب دلانے کے اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جن دن تم سارے کے سارے لوٹا دیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی جناب میں۔ کوئی بلینر ہو، کوئی غریب آدمی ہو، دونوں کے دونوں برابر ہوتے ہیں، بلکہ وہاں تو برابر ہوں گے ہی، یہاں موت برابر کر دیتی ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں ڈیتھ از دا لیولر، موت جو ہے وہ برابر کر دینے والی ہے۔ ایک کروڑ پتی ارب پتی کا جنازہ بھی آتا ہے مسجد میں، وہ بھی لٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، سفید لباس پہنا، ایک غریب آدمی اس کا بھی، تو ڈیتھ از دا لیولر، یہ تو برابر کرنے والی ہے ہی۔ لیکن قیامت کے دن ذرا سوچیے، ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، تم سب کے سب لوٹا دیے جاؤ گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں۔ ثم توفى كل نفس ما کسبت، اور پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے، اس روزی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے اخراجات کے اندر جو بھی ہم سے بن پڑے حلال روزی سے پورا کرنے کی توفیق دے، اور جو پیسہ بچ جائے، وہ سرپلس ویلیو جو بچ جائے، اس کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرنے کی توفیق دے۔ بچوں کی بڑی اچھی چیز کیا ہوتی ہے، آپ ان کو ایک روپیہ دیں یا ایک ہزار روپے دیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ اور کیوں خرچ کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے جس باپ نے آج دیا وہ کل بھی دے گا، تو رب پر بھروسہ کرتے ہوئے آج خرچ کرو، ہو سکتا ہے یہ آج آخری دن ہو ہمارا، ایسا بھی ممکن ہے یا نہیں؟ لاکھانی صاحب کا انتقال ہو گیا ابھی، بالکل جوان، بہترین آدمی، بہترین ایجوکیشن، ہارٹ فیل ہوا، رات کو انتقال کر گیا، کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا انتقال ہو گیا، تو انتقال ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پیسہ جو جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ہمارے کام نہ آئے، سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ بہترین پیسہ وہ ہے جو صحیح وقت پر، صحیح موقع پر اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے لگ جائے۔ اللہ پاک سود سے، سود کی خباثتوں سے ہمیں، ہمارے ملک کو محفوظ فرما دے، اور اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔